صحیح تعارف کرایا ہے، لیکن یہ تعارف جو امام حسین علیہ السلام کروا رہے ہیں، یہ کس کے سامنے امام حسین یزید کا تعارف کرا رہے ہیں؟ یعنی جس سے امام حسین کلام کر رہے ہیں اس کی سطح فکر کیا ہے؟ وہ خود یزید کا ایک نمائندہ بن کر مدینہ میں گورنر ہی کر رہا ہے، اس کی سطح فکر توحید کے اس بلند آشیانے کی طرف جاری نہیں رہی، وہ تو اپنا سب کچھ یزید کو سمجھے بیٹھا ہے. اس کے خط پر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کر رہا ہے کہ آپ بات کریں، ایسا ہی ہے نا معاملہ. اب اس کی سطح فکر کو سمجھیے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ اگر یزید کے اندر یہ رضائل نہ ہوتے تو کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہ کرتے؟ یہ سوال کیجیے اپنے آپ سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یزید شارب الخمر نہ ہوتا ولو فرضا جو کہ تھا، نفس محترمہ کا قاتل نہ ہوتا جو کہ تھا، کلم کلم اس کو ہجوم نہ کرتا جو کہ اس نے کیے، یہ سارے رضائل اگر یزید میں نہ ہوتے تو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے خلاف بیان کرتے، کیونکہ یزید اہل نہیں تھا امت مسلمہ کے حکم آنے میں. اہل کون تھا؟ اہل اس زمانے میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. صلوات پڑھنے کے دیکھیے موضوع تھوڑا سا حساس بھی ہے اور سب بھی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کسی مطلب تک پہنچاؤں. کیوں اہل تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام؟ مطلب کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود حکومت حاصل کرنے نکلے تھے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے نا آئمہ معصومین علیہ السلام کو، پہلے ہم یہ سمجھ لیں، اس سے پہلے امام حسن مصطفیٰ، اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام، ان سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثلا آپ رسول اللہ کی مکی زندگی کو دیکھیے، اور مکی زندگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھیے. جب پہلی وحی آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے، جس کو کہ عرب بیسر سے تعبیر کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی اشم ریحاً نبوۃ، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نبوت کی خوشبو سونگ رہا تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام استشمام کر رہے تھے نبوت کی خوشبو کو. اب ممکن ہے آپ کا جواب ہو کہ نبوت کی خوشبو کیسے ہوتی ہے؟ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے حدیث کے حساب میں سنا بھی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو جو گھر آ رہا ہے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے انی اشم و عند رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. عصمت کا اس انداز کا عقیدہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب وحی آئی تو نعوذ باللہ سرکار کا بدن لرزنے لگا، سرکار کو کمبل اڑایا گیا، سرکار کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا اور پھر اس نے تصدیق کی کہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر. یہ جو آپ بعض کتابوں میں تاریخ کے دیکھتے ہیں نا، آیات القلوب میں بھی اس کو نقل کیا گیا، یہ صرف نقل ہے. موضوعات امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے تمام تر احوال نقل کیے گئے ہیں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جہاں سے ان کو جو روایت ملی اس کو نقل کیا ہے. ہر روایت کی سند کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر روایت کو جانچنا پڑتا ہے، ہر روایت کو عقیدے کے پیمانے پر تولنا پڑتا ہے کہ آیا جو لکھا ہے وہ عقیدے کے ساتھ سازگار ہے بھی یا نہیں. بھلا رسول
اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہو، تو اس کے علاوہ آپ بتائیں
ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की वजाहत के लिए यहां तो अकेले मोमिन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी अशम्मु रीहन नबुव्वा, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू नबुव्वत को सूंघ रहा था और सूंघता हूं। ये तमाम तर ताबीरात जो है उन चीजों को क्लियर करने के लिए है कि ये मत समझना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ही नहीं था कि वो अल्लाह के नबी है। एक तरफ बयान किया जाए कि आपके चाहते ही जनाब हलीमा के घर में बरकतें आने लगी, दूसरी तरफ बयान किया जाए कि जब वही आए तो आपको मालूम ही नहीं हुआ। कैसा तनाफुस है? इन्हीं तनाफुसात को दूर करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे। बात करा रहे रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। फर्क देखा हमने, मक्की जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इबादत कर रहे हैं, साथ में हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, साथ में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये तीन लोगों की जमात इतनी गालिब आ गई कि आज हर मुसलमान इस पर फख्र करता है कि हम अल्लाह के आगे सर को झुका रहे हैं। यही कहा था ना अमीरुल मोमिनीन ने कि सबसे पहले मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। ये तीन लोग थे। इसके अलावा और आपने बताया कौन सा घर था कि जिसमें तौहीद का चराग रोशन हो? यही घराना था ना जो तौहीद का चराग लेके चला। बस वो जो जिम्मेदारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया मक्का में थी और फिर हिजरत के मौके के बाद मदीना में किया। फिर मदीना में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आखिर करीब आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नसीब किया। अब ये सिलसिला है, करबला अचानक पेश आ जाने वाला कोई वाकया नहीं है, कोई हादसा नहीं है। करबला के लिए अगर आप देखिए कि उस तरफ से कब से आमाल की करवाई जा रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ सैयदुल शुहदा के जिक्र से मकबूल, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सैयदुल शुहदा के मसाइल जिक्र किए जा रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदुल शुहदा की याद दिलाई जा रही है, हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम को सैयदुल शुहदा की याद दिलाई की जा रही है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, इसका मकसद सैयद शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए खुदा को कोई बहुत बड़ा काम लेना। और फिर जब आपकी शहादत का मरहला आया तो आपकी शहादत के सबब रिवायत है हमारे पास रुकल रशीद फरमाया, आप तस्दीक कीजिएगा। आपकी शहादत का मरहला जब आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के सबब, इस शहादत के नूर की बरकत से अल्लाह ताला ने हजरत बकियतुल्लाहिल आजम जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रखा। मिल के सलावत पढ़े मुहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मकाम मौजूद तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से करबला के फ्रेम को मुअय्यन किया था ना, जिसको फारसी में कहा जाता है चाहचू, ये जो इमाम ने फ्रेम बनाया था ना करबला का जिसका ऐलान करके मदीना से निकले हैं, वो फ्रेम ये था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुकूमत मिल जाती तो भी कामयाबी सैयद शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और अगर हुकूमत न मिले इस राह दीन में, राह तौहीद में, राह रिसालत में, राह कुरान में, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जान दे दें तो भी कामयाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम नहीं, मामूली काम नहीं था करबला। अब देखिए कि आज तक इसकी याद जो इतनी ताजा की जाती है ये सैयद शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस कार्य अजीम को समझने के लिए कि क्या किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कैसे अफराद को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में उतरे। बस जब हम तौहीद की बात करते हैं ना तो तौहीद एक मरतबा नजरी होती है, एक दफा अमली होती है। तौहीद नजरी हो जो आपके जहन और फिक्र में हो, तौहीद नजरी हो जो आप मकतब में पढ़ लें, तौहीद नजरी हो जो आप तौहीद के उसूल को समझ लें, तौहीद अमली हो जो आपके आदाब और जवाहर से छलके हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना घर की तरफ तवज्जो की ना हुकूमत की तरफ तवज्जो السلام نے سب کی نفی کر دی. جو آپ شعر سنتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کا, حتا کہ میں لا الہ الا حسین, کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے اس میں. ان کی ارفانی نگاہوں نے اس کو دیکھا تھا, شاہ حسین بادشاہ حسین, دین اس حسین دی پناہ اس حسین, سردار حکومت کرنے کے لیے حکومت کے تخت پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. حجت خدا کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی ہے کہ خود بخود دلوں پر ان کی حکمرانی جاری ہوتی ہے. ان کے صلوات پڑھے محمد و آل امام کاظم علیہ السلام کے واقعے میں پھر صلوات پڑھے محمد و آل. حج کے موقع پر ہارون نے دیکھا کہ اس کو کوئی راستہ نہیں دے رہا. ادھر امام کاظم علیہ السلام حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں, لوگ خود بخود چھٹتے چلے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مصعب جعفر عبد صالح, امام کاظم علیہ السلام کا لقب تھا. بلوایا گیا امام کاظم علیہ السلام کو, امام گئے کہنے لگا آپ وہی ہیں. یہ انداز میرا محترمانہ ہے, ورنہ اگر آپ اصل عبادت پڑھیں تو کوئی ادب و ادا کا لحاظ ہی رکھا گیا امام کاظم علیہ السلام کے لیے. کیا وہی ہیں آپ جو لوگوں کو اپنی حکومت کی دعوت دیتے ہیں؟ امام کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہارون کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, انا امام القلوب وانت امام الجسوم, میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں, تم لوگوں کے فقط جسموں پر حکومت کرتے ہو. یہی بات فرزند نے بھی کہی تھی نا, یہی بات فرزند نے بھی کہی تھی امام حسین علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی صفا کے مقام پر. جب امام حسین علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا, میں کس طرح پڑھتے محمد وآل محمد جی سے کہا تھا, کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا تو ہوتا کیا؟ امام حسین علیہ السلام ایک عام رہن میں آتا ہے نا آپ شہادت کے لیے نکلے تھے، یہ جملہ کہتے جاتا ہے شہادت کے لیے نکلے تھے کہ معصوم شہادت طلب ہے، لیکن اس موقع پر شہادت طلب ہے کہ جہاں ان کی شہادت دین کے لیے نفع بخش ہو، اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر میدان میں امام معصوم حاضر نہیں ہو جاتے ہیں. پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ امام حسن مسلم علیہ السلام سے دشمن نے چاہا تھا کہ امام حسن جنگ کرے، امام حسن نکلے ہی جنگ کرنے کے لیے تھے، دشمن کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حسن اختیاری سننامے کی شرح کرتے بیٹھے تھے، اس نے ایک منصوبہ الگ تیار کر رکھا تھا. امام حسن مسلم علیہ السلام کے لیے ایک منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا، اس نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ حسن اختیاری کبھی بھی سن نہیں کریں گے، حتماً جنگ کریں گے، اور جب جنگ کریں گے تو قلت آمان کی وجہ سے قتل کر دیے جائیں گے، جب قتل کر دیے جائیں گے تشیعوں کا پودا یہیں پر ختم ہو جائے گا، آگے بات نہیں بڑھے گی. لیکن امام حسن مصطفیٰ نے کیا کیا؟ دشمن نے جنگ کا میدان سجایا تھا، امام نے قلم سے جنگ کا ارادہ کیا، امام حسن نے قلم سے جنگ کا ارادہ کیا. اب یہاں پر دشمن کی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی، امام حسین کے معاملے میں یہاں اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، چاہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت دے دیا، اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دیا جائے، چاہا یہ بھی کہ یہاں مدینہ میں قتل کر دیے جائیں. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل گئے مکہ کی طرف. اب مکہ میں لوگوں کا ہجوم آ رہا ہے حج کرنے کے لیے، جھوک جھوک قافلے آ رہے ہیں، کچھ تو حج واجب کو انجام دینے آ رہے ہیں، کچھ حج مستحب کو انجام دینے آ رہے ہیں، کچھ اس غرض سے بھی آ رہے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکہ میں آ کر بسے ہیں، جائیں گے جا کر ان سے حالات پوچھیں گے، کیا احوال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا نہیں ہے، لہذا ہم بھی اس کاروان میں ملحق ہو جائیں گے. یزید نے چاہا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں قتل کروا دیا جائے. پھر سوال میں دفعہ دوہرا دوں، آگے بڑھتا ہوں، مکہ میں اگر شہید ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین کو مکہ میں شہید نہیں ہونا تھا. کیوں؟ پہلی بات یہ کہ حاجیوں کے لباس میں جو خنجر لے کر آئے تھے قاتل کی شناخت ہو پاتی، ایک بات، ایک علت. کل انہا للہ کی آپ کے سامنے تین علتیں بیان کی تھی نا. اب مکہ میں شہادت پسند نہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی ہمت کیا ہوگی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. امام اگر خود معین کرتے تو ہم اس کو صداقت کے ساتھ بیان کرتے، مگر ہم یہاں پر چند ایک جوانب کو دیکھ کر آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام اگر مکہ میں قتل ہو جاتے، نمبر ایک جو امام نے علت بیان کی، مکہ کی ہمت پامال ہوگی، مکہ بلد الامین ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ مکہ میں مکہ کی عمر ایک مینڈے کی وجہ سے پامال کی جائے گی، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. عبداللہ ابن زبیر سے امام نے کہا. ایک علت یہ کہ امام حسین علیہ السلام جو انہوں نے خود بیان کی کہ ہم مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے. دوسری علت قاتل نہ شناختہ رہتا، قاتل کی پہچان نہ ہوگی. تیسری علت کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام اگر مکہ میں قتل ہوتے، تیسری علت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس کس نے یزید کی مخالفت کی تھی، پھر وہ اسامی آپ کے ذہن میں آئیں گے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبدالرحمن ابن ابی بکر. عبدالرحمن ابن ابی بکر وفات پا چکے، باقی دو بچے. اب حالت احرام میں جب حاجیوں کے مجمع میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جاتا، الزام کس پر آتا؟ یا عبداللہ ابن عمر پر آتا یا عبداللہ ابن زبیر پر آتا، اور یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کے قتل کے الزام میں ان دونوں کو قتل کرتی. اب یزید کے سامنے کوئی مخالف نہ رہتا، اب جب مخالف کوئی نہ رہتا تو یزید کا جس طرح سے جیسے جب دل چاہتا اسلامی احکامات کے ساتھ پھیرتا. توجہ ہے آپ کی؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں قتل ہونا پسند نہیں کیا؟ کیونکہ قاتل ایک تو ناشناختہ رہتا، دوسرے بڑی آسانی کے ساتھ یزید اور اس کے مشیر اس بات کو عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے سر پر ڈال دیا، ان دونوں کو مار دیا جاتا. آپ یزید کے سامنے کون مخالف ہے جناب؟ کون مخالفت کرنے والا ہے؟ لہذا چاہ کے جو سب سے اہم مقدم ہے مخالفت کا حسین ابن علی، انہی کو قتل کروا دیا جائے، ان کے ذریعے ان دونوں کو ان کے خون کے الزام میں قتل کر دیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خروج سے، اپنے مکہ سے خارج ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ احوال کو بیان کیا. اور انہی میں سے یہ تھا کہ جو اپنا خون جگر دینا چاہتا ہے نا ہمارے ساتھ چل. اگر یہ ہے امام معصوم علیہ السلام کی حکمت عملی, یہ ہے توحید عملی کہ امام حسین علیہ السلام والسلام ایک ایک قدم خدا کی یاد میں خدا کے لیے اور خدا کی طرف اٹھا رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں محمد آل ایک ایک قدم امام حسین علیہ السلام والسلام کا خدا کے لیے ہے, خدا کی طرف ہے اور خدا کی یاد میں. ایک لحظہ بھی امام حسین علیہ السلام اس یاد سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہے. یہ جو آپ کو بیچ کے واقعات ہوتے ہیں کہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا میں واپس چلے جاؤں مدینہ, یہ امام حجت ہے سرین. آپ جب حالات کربلا کو پڑھیں گے, پیام امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں گے, تمام کی تمام امام حجت ہے. بس امام حسین علیہ السلام اس لیے کہہ رہے کہ کل کو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے, اور یہی امام حسین علیہ السلام نے کیا. اور ایسے قربانیاں دی ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہ آتا صبح قیامت تک حق اور باطل کے درمیان جس طرح سے قرآن فرق کرتا ہوا نظر آتا ہے نا, اس طرح سے قیام حسین ابن علی علیہ السلام فرق کرتا ہوا. یہ قیام امام حسین علیہ السلام, اس میں یہ توحید کی کرنیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ کیسے توحید متجلی ہو رہی ہے اس میدان کربلا. کیسے جلبہ توحید بنتا ہے امام حسین علیہ السلام وطرن موضور تنہو تنہا اس میدان میں دشمن کے مقابلے پر کھڑے. آپ نے روایات میں سن رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے جیسے عاشورہ کا دن بڑھ رہا تھا, اگر اتنی پریشانیوں کے بعد, اتنی مصیبتوں کے بعد, اتنے فاقے کے بعد, اتنی پیاس کی شدت کے بعد, اہل عرب کی تنہائی کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نور کا اضافہ ہوا. اللہ اکبر, یہ جملہ کیا ہے, پتہ نہیں کیوں میری زبان یہاں پر آ کر رکتی ہے, میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے. میں اس نتیجے پر پہنچو چہرے پر نور کا اضافہ سید الشہداء کے نہیں ہو رہا تھا, لوگوں کی بصیرت میں اضافہ ہو رہا تھا. سید الشہداء علیہ السلام کا نور تو اسی مقام پر تھا. میں ہمیشہ جب بھی یہ کہتا تھا محمود کے مقتل کی عبارت یہی ہے, مجبور ہے اس لیے ہم یہ بیان کرنے کا, ہم اپنی طرف سے تو کوئی نہیں کہتے. نور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اضافہ نہیں ہو رہا تھا. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کے صلوات پڑھے محمد وآل زیادہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے حوالی، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے بھی ہوئی ہے، امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ
نہ جانے
پڑھیں گے محمد والے. جو منصوبہ تھا بنو امیہ کا وہ امام حسین علیہ السلام نے خاطر پیدا کیا. منصوبہ کیا تھا؟ کہ اس توحید کے پرچم کو سنگو کیا جائے. کئی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, میں تفصیلات نہیں جاؤں گا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا کو اذان میں سنا جاتا تھا, اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, آفیشیل اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. اس میں کہا گیا کہ اس صدا سے جا اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے نا, امام حسین علیہ السلام. بنا اس دور میں عملی اعتبار سے توحید کے پرچم بردار کہاں تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ مباہدین کا اس وقت کام کیا تھا؟ امام حسین نے حج کو عمرے سے ترک کیا تھا نا, روح دین کو کھینچ لیا گیا تھا مسلمانوں کے درمیان. جب روح کے بغیر کوئی دین رہ جاتا ہے نا, جب روح کے بغیر کوئی بدن رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مردار ہو جاتا ہے. سرد ہونے کے بعد آپ جب اس کو چھوئے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ حکم بتائیے. غسل مسح میت واجب ہوتا ہے. اچھا غسل مسح میت تو واجب ہو ہی رہا ہے, تو میت کا غسل بھی واجب, غسل مسح میت بھی واجب. آپ نے چھو لیا تو آپ کو بھی غسل کرنا پڑے گا, وہ خود نجس ہے اس کو بھی غسل دینا پڑے گا. توجہ ہے؟ اگر کچھ دیر پڑا رہے جسد مردہ تو اس میں سے تعفن پیدا ہوتا ہے, پھر اپنے چاہنے والے بھی اس کے قریب نہیں جاتے. کچھ دیر کی بات ہوتی ہے, اپنے چاہنے والے کے قریب نہیں جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو دین سے ولایت کو دور کیا جا رہا ہے, یہ جو دین سے نبوت اور رسالت کو دور کیا جا رہا ہے, یہ جو دین سے توحید کی روح کو دور کیا جا رہا ہے, یہ ظاہری طور پر تو نمازیں نظر آ رہی ہیں, ظاہری طور پر تو طواف کعبہ نظر آ رہا ہے, ظاہری طور پر تو روزے رکھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, مگر جب دین سے روح توحید نکال لی جائے تو دین مردہ ہو جاتا ہے. کچھ دیر تو چاہت کا دم بھرنے والے ساتھ رہیں گے, پھر ایسا تعصب اٹھے گا کہ یہ بھی دور جائیں گے. کچھ دیر کے بعد جب روح نکل جائے گی اور تعفن اٹھنا شروع ہوگا تو چاہنے والے بھی بیدار نظر آئیں گے, اور جب بدن سے روح نکلتی ہے تو تعفن کچھ اور طریقے کا ہوتا ہے. دین ایک مانوی حقیقت ہے, جب بدن سے مادے سے بو اٹھتی ہے تو اس کو میادان مادی مشام سے سونگتے ہیں, توجہ رکھیے گا. لیکن اگر مانویات کی روح کو کھینچ لیا جائے تو اس کی روح, اس کی بو ایسی نہیں ہوتی جیسے بدن سے اٹھنے والی ہو یا کوئی اور کو جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. اس کی بو کبھی انتہا پسندی کی صورت میں نظر آتی ہے, کبھی دہشت گردی کی صورت میں نظر آتی ہے, کبھی شر پسندی کی صورت میں نظر آتی ہے, کبھی تمنے کی صورت میں نظر آتی ہے. تو آپ جہاں جہاں آپ کو دہشت گردی نظر آئے, جہاں جہاں آپ کو تمنا پردانی نظر آئے, جہاں جہاں آپ کو شدت پسندی نظر آئے, جہاں جہاں آپ کو تکفیر کے نعرے بلند ہو کر دکھائی دے, سمجھ جائیے کہ اس کے پاس جو دین ہے اس پر روح نہیں ہے. آج جو لوگ دیندار آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس کو امام حسین نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تھے, یہ مشہور و معروف روایت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بیان کی. خود کا لشکر آ رہا تھا, امام حسین علیہ السلام کے لشکر نے ایک بازی میں آیا, کوفہ سے قاصد عبید اللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اس نے حضور سے یہ کہا کہ یہ امیر کا خط ہے. حضور نے جو خط کو دیکھا, دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کا خط آیا ہے, کہتا ہے کہ آپ کو کسی بہاب کے سہنا میں لے کر جائے. توجہ رکھیے, اختیار حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس کیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا اس خط پر بھی وائے ہو اور خط بھیجنے والے پر بھی وائے ہو. امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا, مجال نہیں ہے کسی کی. امام حسین کو ایک دفعہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے, انشاءاللہ کل آپ کے سامنے جب جناب غور کے مسائل بیان کروں گا تو تفصیل بیان کروں گا کیا ہوا. صرف ایک جملہ کا سکلت قوموں کا یقو. اب یہ قاصد بھی اس قاصد کو امر تھا کہ غور کے ساتھ ساتھ رہنا, غور کو تنہا نہیں چھوڑنا, تاکہ امام حسین پر سختی کی جائے, خط پہ لکھا تھا. اب یہ قاصد جو ہے مسلسل غور کو متنبہ کر رہا ہے کہ حسین تو چلتے جا کے تم روک نہیں رہے. بالآخر امام حسین چلتے چلتے ایک ایسی زمین پر پہنچے کہ جہاں سے آگے بڑھنے سے سواری نے انکار کر. اگر یہ جملہ آپ کو کل کی مجلس پہ یاد ہو کہ امام حسین علیہ السلام کا اختیار و ارادہ کہاں تک ہے, ارادہ امام حسین علیہ السلام کن فیکون کی منزل پر. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں, جو ہے وہ ارادہ ہے خداوند متعال, وہ ارادہ ہے امام حسین کا. مدینہ سے نکلے اللہ کا ارادہ, مکہ پہنچے اللہ کا ارادہ, حج کو عمرے سے بدلا اللہ کا ارادہ, سب اللہ کے ارادے کی تاسی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام. یعنی اپنی کوئی چاہت ہے ہی نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے ماں تشاؤنا الا ان شاء اللہ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر یہ کہ جو خدا چاہے, اس کے بارے میں کہا گیا. بس امام حسین علیہ السلام کی سواری روک گئی. اب آپ یہ مجھے بتائیے, اللہ کا ارادہ ہو, اللہ کا ارادہ ہو, ممکن ہے کہ ارادہ ہو اور وہ نہ ہو؟ آسان کر دو, اللہ کی طرف سے کون ہو, امکان پایا جاتا ہے کہ پیاکون کی منزل پر نہ پہنچے؟ امکان نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ارادے کو اتنا پناہ اللہ کی منزل پر پہنچا دیا ہے. کیا حسین ابن علی علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اب جو حسین ارادہ کریں گے وہ ارادہ ارادۃ اللہ ہوگا. اب یہاں جو امام حسین علیہ السلام کربلا کی منزل پر پہنچے ہیں نا, اور سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ہے, تو سواری کی کیا مجال کہ حسین اور سب کے سب سواریوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. سب کے سب سواریوں نے یہ جو کہا جاتا ہے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, پھر میں مجبور ہوں کیونکہ مقصد ویسے لکھا ہے, لیکن در حقیقت کیا ہے معاملہ, سواری آگے بڑھ نہیں سکتی کیونکہ حسین کا ارادہ نہیں. سواری آگے بڑھ رہا, سواری مزاج شناس ہے. کتنی حضرت عباس کے مسائل میں آپ نے سن کر کہا, پھر انشاءاللہ سنیں گے, کہا قصب وفات پانی پی لے, سواری نے چہرے پہ پھیر لیا پانی سے. یہ ایسی مزاجدہ سواریاں ہیں جن کی سواریاں ایسی ہو وہ سوار کیسے ہوں گے؟ سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا, لوگ آئے, امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک ضعیف آگے بڑھا کر کہا نینوا. ماں ہوا اس مناخر کوئی اور نام ہے؟ کا ماریا. کا کوئی اور نام ہے؟ کا قادریا. کوئی اور نام بتاؤ؟ شبت الفرات, شابت الفرات. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا جاتا ہے ذریع کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ اس کو کربلا کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الکرب والبلاء, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کرب اور بلا سے. واللہ ہا ہونا محط و رحال, واللہ ہا ہونا یقتل اطفالنا, واللہ ہا ہونا حق و حریم. خدا کی قسم یہ وہ زمین ہے کہ جہاں والے خیمے لگے گی. خدا کی قسم یہ ہوگی زمین ہے جہاں پہ ہماری سواریاں بٹھائی جائیں گی. خدا کی قسم یہ ہوگی زمین ہے جہاں ہمارے بچے بلداری ہاں ہونا یوں کہو اور پالونا, جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. خدا کی قسم یہ ہوگی زمین ہے کہ جہاں ہماری غربت کو بحال کیا جائے گا. عباس خیمہ نصب کر دو, خیمہ نصب ہو گیا. سب سے پہلے شہزادی کا خیمہ نصب کیا گیا, نہر فرات کے پاس خیمہ لگا ہے, سب سے پہلے شہزادی کا خیمہ نصب کیا گیا. اب جب شہزادی کا خیمہ نصب ہوا, ابھی बीवी जाकर उस पर बैठी। कहा जाता जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने फिरजा को भेजा, फिरजा जनाब अब्बास के पास आई। इमाम हुसैन को इत्तला दी, भैया जरा खैमे में आइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में गए, कहा भाई क्या हुआ? कहा भैया अजीब सब जमीन है, जैसे ही यहाँ पर हम उतरे हैं यहाँ की खाट तोड़कर आपकी बेटी के सर पर आ गई। इससे मेरे दिल के अंदर एक दम उठ रहा है, भैया ये आपकी बच्ची के सर पर खाट है, ये दिली की अलामत है ना। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इशारा किया, कहा बहन ज़ैनब अब कुछ दिनों के बाद ये खाट होगी और इन नतून यतीमों के सर पर होगी, इसी सरजमीन पर हम कत्ल किए जाएंगे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
जी। اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. هذا هو الحسن.